الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. صدق الله العظيم. ذمہ داران جماعت، حاضرین مجلس، میرے بھائیوں، دوستوں، عزیزوں اور ساتھیوں، اور میری موجود بہنوں اور بیٹیوں، جماعت اسلامی دعوت الی اللہ کے حوالے سے جانی اور پہچانی جاتی ہے. بندگی رب کی دعوت، خدا کے بندوں میں خدا پرستی کے فروغ کی دعوت. آج سے 1400 سال پہلے جب نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعوت کو مکمل اور آخری شکل میں پیش کیا اور انسانیت کو رہتی دنیا تک اپنے رب کی طرف مائل کرنے اور دلانے کا عنوان دیا، تو آپ نے آیات قرآن کی تلاوت کی، نفوس انسانی کا تزکیہ کیا، کتاب پاک کی تعلیم دی اور تبلیغ کی اور دعوت کی حکمت سمجھائی. یہ دعوت پچھلی 1400 صدیوں میں کئی بار انسانیت کے سامنے بحیثیت مجبوری پیش کی گئی ہے. مجددین اٹھے ہیں، ائمہ اکرام اور صلحاء اٹھے ہیں، اور ہر دور میں اس زمانے کی اصطلاحوں میں، وقت کی زبان میں اور تقاضوں کے مطابق لوگوں کو دین سمجھانے اور بندوں کو بندوں کی غلام سے نکال کر بندوں کے رب کی طرف ہٹانے کی انہوں نے صحیح کی ہے. آج سے کم و بیش 70 سال پہلے جب مولانا سید مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے اثر نو اس دعوت کو امت کے سامنے پیش کیا اور لوگوں کو خواب غفلت سے بیدار کرنے کا عزم کیا، انہیں ان کی صحیح منزل سے روشناس کرنے، نشانات منزل دکھانے اور امن ان کی فلاح اور بہبود کا پیغام ان تک پہنچایا، تو یہ وہ دور تھا جسے لوگ ریشنلزم کا یا اقلیت کا دور کہتے ہیں. قوم کی زبان کار مغرب کے تہذیب یافتہ لوگوں کے ہاتھ میں تھی، ایک لازمی نظام تعلیم میں اور اس سے نکلے ہوئے لوگوں کے انصر کے اندر انسانوں کی باغ دور تھی. اس لیے جماعت کے لٹریچر میں اولاً اس تقاضے کو سامنے رکھتے ہوئے استدلال کا پہلو واجب تھا، اسلام کو روشناس کرنے کا یہی ایک کارگر نسخہ تھا، مؤثر ترین نسخہ تھا، اور ثانیاً اس دور کی خصوصیت یہ تھی کہ یہ نظاموں کی کشمکش کا دور تھا. ایک طرف مغرب سے اٹھنے والا تہذیبی اور سرمایہ دارانہ نظام تھا، اور دوسری طرف مشرق سے ابھرنے والا کمیونزم اور سوشلزم تھا، اور دونوں اس بات کے دعوے دار تھے کہ انسانوں کی فلاح ان کے اندر ہے، دکھوں کا مداوا ہے، زخموں کا کھایا ہے، حالات کی بہتری ہے، مسائل کے جنگل کو کاٹنے کا انڈیا ان دونوں نظاموں نے دیا تھا. مولانا سید مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے اسلام کو ایک نظام کی حیثیت سے پیش کیا، ایک برتر نظام کی حیثیت سے قرآن و سنت کی تعلیم کے سانچے میں ڈھل کر اس دعوت کو افسر نو ایک بہتر نظام زندگی، فرد کے مسائل کو حل کرنے والا، افراد پر مشتمل معاشرے کے مسائل کو حل کرنے والا، اور نظاموں کی اس کشمکش میں ایک ایسے نظام کی حیثیت سے کہ جو قلوب کے اندر سکینت پیدا کرے، انشراح صدر کی دولت سے مارا مار کرے، لوگوں کو تمامیت سے آشنا کرے، ان کے سارے کھٹھیر اور مسائل کو دور اور دور بہتر کرتا چلا جائے، اور پھر ان معاشروں کی تعمیر کرے کہ جس کے نتیجے میں انسانوں کو امن و سکون ملے، اپنے رب کی طرف چلنے کے راستے ملے، اور انسان آپس میں بھائی بھائی بن جائے. اس لیے مولانا سید ابوالعلیٰ مودودی نے اس دعوت کو مکمل نظام حقیقت کی حیثیت سے اور نظام کار کی حیثیت سے پیش کیا. ایک ایسا انقلاب، ایک ایسا چیلنج کہ لوگوں میں تحرک پیدا کرے، لوگوں میں جستجو پیدا کرے، امید اور امنگ پیدا کرے، پیروں سے غبار آلود کرنے، سر سے کفن باندھ کر میدان میں نکلنے، جان ہتھیلی پر لے کر نکلنے کا دائیہ ان کے اندر پیدا کرے. اس حوالے سے مولانا سید مولانا مودودی نے تنظیم کی بھی تشکیل کی. یہ تنظیم لکھے گئے دستور کا نام ہے، قواعد و ضوابط کی پابندی کرنے والی اکائی کا نام ہے. تنظیم اٹل اصولوں کی مرہون منت، ہاں اس کا نام تنظیم ہے. منزل تک رسائی اس کا ایک ذریعہ، اس کا نام تنظیم ہے. یہ تنظیم خود تو مقصود نہیں ہے لیکن مقصود تک پہنچنے کا راستہ ہے. اس لیے اس کا ہر جز، اس کا ہر ادارہ جزوی طور پر بھی مقصد بن جاتا ہے اور ہر ہر قدم منزل قرار پاتی ہے. کام میں حسن اور سلیقے کا نام تنظیم ہے. بہتر نتائج تک بوجلک پہنچنے کا نام تنظیم ہے. دعوت کو کامیابی سے امتناب کرنے میں، دعوت کو منزل اور نشانات منزل دکھانے میں تنظیم اس کے ہاتھ پیر بنتی ہے. تنظیم اس کی آنکھیں اور دل ثابت ہوتی ہے. بصیرت و بصارت کی تندیلیں روشن کرتی ہے. دیدہ اور دل فرشرا کرنے والوں کے لیے تنظیم امید اور باون ہوتی ہے. تنظیم دعوت کے پھیلاؤ کو جاننے کا ذریعہ ہے، دعوت کے پھیلاؤ اور پیش قدمی کو پرکھنے کا ذریعہ ہے. دعوت کے فروغ کی اکائی اس کا نام تنظیم ہے. دعوت کے اثرات کو سمیٹنے کا نام، ہاں اس کا نام تنظیم ہے. تنظیم نہ ہو تو یہ دعوت دکھے ہوئے افراد کے مجموعہ اور ان لوگوں پر مشتمل ہے. کچھ متاثرین ہوتے ہیں، کچھ ہمدردان ہوتے ہیں، کچھ نرم گوشہ رکھنے والے، کچھ دل سے ساتھ دینے والے، بار بار غلط موڑ مڑنے والے، ایمان مجھے روتے ہیں تو کھینچے مجھے کفر، اس کا مزداق بننے والے ہوتے ہیں. تنظیم ان سب کو منظم کرتی ہے. دکھنے بھی اونچے تعداد میں خواہ کتنی ہوں، اپنی اپنی جگہ بڑی مضبوط ہوں، دلکش اور حسین ہوں، شاندار اور رنگ برنگی کیوں نہ ہو، عمارت نہیں کہلاتی جب تک کہ وہ تنظیم نہ پیدا کرے. سنگ مرمر کی چٹانیں محل نہیں اٹھایا کرتی جب تک کہ ان کے اندر تنظیم نہ ہو. ہر اینٹ کا جواب پتھر سے دینا ممکن ہے، ہر چٹان کو ریزہ ریزہ بھٹ سے اڑا دینا ممکن ہے، لیکن اینٹوں میں اگر تنظیم نہ ہو تو کچھ بھی نہیں. جس طرح موج ہے دریا میں، بیرون دریا کچھ نہیں. تنظیم نہ ہو تو یہ دعوت بھیڑ جمع کر سکتی ہے، ہجومی سیاست کی طرف جا سکتی ہے لیکن تحریک نہیں بن سکتی. مقبولیت کے جھنڈے گاڑ سکتی ہے، حد نزیلی کے جوہر بکھیر سکتی ہے. یہ دعوت اپنے حریف اور حق حد مقابل اور ان کے نظریوں کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتی ہے. کفر کے ایمانوں میں یہ دعوت ہرگز کوئی ہلچل پیدا نہ کر سکے اگر یہ تنظیم موجود نہ ہو. یہ دعوت فرصت پذیر تو ہوتی ہے، پرواز کی شکل میں، نصیحت اور تلقین کی شکل میں، تحریک کی صورت بنے بغیر متبادل قیادت میں اثر نہیں آتی. بہتر نظام زندگی اس کا خواب شرمندہ تعبیر نہیں ہوتا. تعارف کے لیے ہرگز ہرگز دور تک پھیلے ہوئے حالات کے اندر کوئی چیلنج نہیں ہوتا جو اس کا اصل مقام ہے، بس اس پر ہی دعوت نہیں ہوتی. لہٰذا دعوت اپنے لیے نرم گوشہ پیدا کرتی ہے، ہم نوا اپنے بناتی ہے، اپنے گرویہ اور مریدوں کا لشکر تیار کرتی ہے، انسانوں کو قائل بلکہ جا بجا گھائل بھی کرتی ہے، دلوں کو موہ لیتی، انہیں فتح کرتی، مسخر کرتی، ان کے پیاس کو بجھاتی بلکہ طلب و جستجو کو بڑھاتی ہے. لیکن اس سب کے باوجود تنظیم ان سب کا سہارا بنتی ہے. تنظیم پیاسے کو کنویں کی طرف لے آتی ہے، تنظیم اس کی صلاحیتوں کی امین بن جاتی ہے، تنظیم قوتوں کو یکجا کرتی، دشمن سے مقابلے کے لیے ترجیحات کا تعین کرتی اور انسانوں کا آمادہ تیار و پیکار کرتی ہے. ایمان، تقویٰ اور احسان کے مراحل سے گزارتی ہے. پھر اپنی ملاقات، اپنے رب سے ملاقات کے سوگر انسانوں کو، بندگان خدا کو میدان کشمکش میں لے آتی ہے. فمنہم من قضی نحبہ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ، بہت آگے گئے، باقی جو ہیں تیار بیٹھے ہیں، لشکر کے لشکر تیار کرتی ہے، غازیوں کے لشکر، مجاہدوں کے لشکر، سب شکنوں کے جام شہادت نوش کرنے والوں کے لشکر، لوگوں کو جام شہادت پلا پلا کر یہ تنظیم مدہوش کرتی اور جنتوں کا وارث بناتی ہے۔ جماعت اسلامی ایک دعوت بھی ہے، ایک تنظیم بھی ہے، ایک تحریک بھی ہے۔ پچھلے 70 سال سے تمام دائروں کے اندر جماعت اسلامی جانی پہچانی جماعت جماعت ہے، اس کا لٹریچر ہے، اس کی سرگرمیاں ہیں، اس کی قیادت ہے، اس کے تعاون ہیں، اس کی کامیابیاں ہیں، اس کی ناکامیاں ہیں، اس کی پیش قدمیاں ہیں، اس کی پسپائیاں ہیں۔ ان تمام حالات میں جماعت اسلامی تحرک کا، جستجو کا، سرگرمی کا، آگے بڑھنے بڑھتے چلے جانے کا، نشانات منزل دیکھنے، مسلسل منزلوں کی طرف پیش قدمی کا ایک ذریعہ بن جاتی ہے۔ اپنی اپنی تنظیم کے ذریعے سے جماعت اپنے لوگوں کا تعارف لوگوں کے اندر کراتی ہے، انہیں پرکھتی ہے، ناپتی اور تولتی ہے، ان کے جذبات اور خیالات سے آگاہی حاصل کرتی ہے، ان کے احساسات کی دنیا میں نیا دنکا بجاتی ہے اور ایسا کرتی ہے، پھر وہ بتاتی ہے کہ تنظیم تعارف کراتی ہے، یہ ارکان جماعت ہے، یہ امیدواران رکنیت ہے، یہ ہمدردان جماعت ہے، یہ معاونین جماعت ہے، یہ کچھ اگلی صفوں کے لوگ ہیں، یہ کچھ پچھلی صفوں میں کھڑے ہیں، کچھ وہ ہیں کہ جنہوں نے اپنا سب کچھ حوالے کیا ہے، مکمل حوالگی کامل سپردگی کی تصویر ہے۔ یہ سب جواب دہ ہیں، اپنے کارکنوں کے سامنے، اپنے نظم کے سامنے، اپنے رب کے سامنے جواب دہ ہیں۔ عدالت کبرا بھی لگی ہے، عدالت صغرا بھی لگی ہے، جا وجہ احتساب کے عنوانات سجے ہیں، تنقید اور تجویز کے جا وجہ پیکر بنے ہوئے لوگ کھڑے ہیں۔ تنظیم کہتی ہے کہ یہ میری مشاورت ہے، یہ میری مجلس شورا ہے، ہر سطح کی علیحدہ ہے، قرآن و سنت کی تعلیم اور قرآن و سنت کی تعمیر اور قرآن و سنت کی تفسیر اس حوالے سے جانی اور پہچانی جاتی ہوں، اور مختلف عنوانات سے ان مختلف سطحوں پر موضوع ایک ہی ہے کہ دعوت کو فروغ حاصل ہو، اس کو وسعت ملے، وہ دور تک پھیلتی چلی جائے، اور اسی کے ساتھ ساتھ تنظیم اپنے آپ کو مضبوط سے مضبوط تر کرتی ہے، تو دعوت کے حوالے سے ایک بڑا چیلنج پورے معاشرے میں، ایک سوالیہ نشان، ایک امید کا مرکز، ایک لوگوں کے دلوں کے اندر اس والی صدا اور ندا بن جاتی ہے۔ اس لیے تنظیم کے دو اجزاء ہیں، ایک قیادت اور دوسرے شورا یا مشاورت۔ کچھ ضروریات قیادت کی ہیں، میں اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا تو اس کا وقت نہیں ہے، لیکن صرف ایک چیز کا تذکرہ کروں گا، وہ قیادت جو سوجھ بوجھ رکھتی ہو، یا عقل و فہم رکھتی ہو، دور رس نگاہ رکھتی ہو، بصیرت و بصارت رکھتی ہو، لوگوں کی پہچان اور شناخت رکھتی ہو، معاملہ فہم ہوتی ہو، وہ قیادت جو مراحل کو طے کر سکتی، مراحل کو دور تک دیکھ سکتی اور اپنے ویژن کے نتیجے میں لوگوں کو اپنے ویژن کے ساتھ لے کر چلنے کی صلاحیت پیدا کر سکتی ہے، وہ قیادت جو پھر حقیقت لوگوں کو یہ باور کرا سکے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں، ہمیں کہاں پہنچنا ہے، ہم کہاں سے چلے تھے، ہم کیسے یہاں پہنچے ہیں، کتنی قربانیاں، کس قدر ایثار، کس درجے کے اندر آگے بڑھتے رہنے اور چلتے چلے جانے کی ضرورت ہے۔ قیادت ذہنی طور پر ایک منظم اکائی کا نام ہے، ایک ایسی منظم اکائی جس کے اندر پلاننگ ہے، جس میں غبار اٹھتے ہیں، جس میں نئے نئے منصوبے جنم دیتے ہیں، پھر وہ لوگوں سے شیئر کرتی ہے اور مشاورت کے ذریعے اور شورا بینہم کے حوالے سے ان کو فیصل کرتی ہے۔ لہٰذا یہ دو چیزیں مل کر اس قیادت کی تنظیم کو تشکیل دیتی ہیں۔ اسی طریقے سے یہ جو دوسری چیز شورا یا مشاورت ہے، امر ہوں شورا بینا ہوں مشاور ہوں پھر امر کے حوالے سے، یہ ایک لازمی ضرورت ہے، اس سے لوگوں کے اندر احساس شرکت پیدا ہوتا ہے، اس کے نتیجے میں ایک دوسرے کی خامیاں اس کی روک تلافی کرتے ہیں، اس مشاورت کے ذریعے باہمی اعتماد پیدا ہوتا ہے، اس مشاورت کے ذریعے اللہ تبارک تعالیٰ کی برکت اور اس کی رحمت اور تھوڑے کیے کے اندر بھی زیادہ کا عنوان پیدا ہوتا ہے۔ تنظیم کے استحکام میں ان دونوں اجزاء کی ضرورت ہے، اور اس کے نتیجے میں ادارے تشکیل پاتے ہیں، اس کے نتیجے میں نئے پلیٹ فارم اور نئے عنوانات تشکیل پاتے ہیں۔ لہذا قیادت ان دونوں سے استفادہ کرنے کا نام۔ تنظیم کے دو ستون، پہلے تو میں نے عرض کیا وہ دو لازمی ضروریات، تنظیم کے دو ستون ہیں، ایک سماوات اطیع اللہ و اطیع الرسول و اولی الامر منکم، یہ تینوں اطاعتیں واجب ہیں. ایک کبھی تر قسم سے سسرال کا باعث ہے گھاٹے کا سودا, اس کی تفصیل میں نہیں جاتا آپ جانتے ہیں. دوسرا ستون اس کا تنقید و احتساب, یعنی وہ چیز کہ جو ہر خرابی اور برائی کی بر وقت نشاندہی کرتی ہے اور لوگوں کے اندر اجتماعی اور انفرادی دائرے میں اتنا کا احساس بیدار کرتی ہے. تنظیم کو درست رکھنے کے لیے, قیادت پر نظر رکھنے اور اس کے فیصلوں پر نظر رکھنے کے لیے اگر مثبت تنقید کا دروازہ بند ہو جائے تو بیدار کا دروازہ کھل جاتا. یہ جو مثبت تنقید ہے اس کے دونوں پہلو, ناقد کے کچھ اصول ہیں کہ ان حوالوں سے معاوضہ کیا جائے, جب لوگ ان اصولوں کو ملحوظ نہیں رکھتے تو وہ تنقید بے معنی اور بے مقصد, دلوں کو دکھانے والی اور محض زبان میں ہاتھ ڈالنے والی, تقاعد کو کم کرنے والی, تلخیوں کو بڑھانے والی بن جاتی ہے. اگر قاعدے اور ضابطے کے مطابق اصولوں کو نیاز کو مد نظر رکھتے ہوئے ان تمام اصولوں کو سامنے اور پیش نظر رکھ کے اگر وہ تنقید کی جائے تو وہ دلوں کو موہ لینے والی اور اصلاح کا جذبہ بننے والی ہوتی ہے. جب لوگ یہ کہتے ہیں کہ احتساب نہیں ہوتا, کہ احتساب میں تنقید بے اثر ہو گئی ہے, تو دیکھنا پڑے گا کس حوالے سے ہو گئی ہے. آپ نے رودادوں کے اندر وہ 12-13 اصول مولانا سید ابوالعلیٰ مودودی نے بیان کیے ہیں, ان اصولوں کو پڑھیں کہ ان میں سے اگر ایک کو بھی کم کر دیا جائے تو پھر یہ تنقید بگاڑ کے راستے پر چل پڑتی ہے. پھر یہ احتساب اجتماع کے مزاج کو بگاڑنے والی, اجتماع کے کنویٹر کو خراب کرنے والی اور دلوں کے اندر قدورت پیدا کرنے والی بن جاتی ہے. بہرکیف تنظیم کا یہ دوسرا ستون ہے کہ جس کو ہم تنقید و احتساب کے حوالے سے جانتے ہیں. میں اس پہ اس حوالے سے دو تین چیزیں عرض کرتا ہوں. اس کو اصول ہائے تنقید کہا گیا ہے اور میں سیلف اہم کا ذکر کرتا ہوں کہ تنقید برائے اصلاح, تنقید مسلم زن کے ساتھ, تنقید خیر پہانا انداز میں, تنقید برائے تنقید سوئے زن اور شکایتی نبو لہجہ کیے ہوئے, ترجیح کے ساتھ اپنی بات کو منوانے کے اقرار کو لیے ہوئے, یہ بالکل ایک نئے دروازے سے ہوتی ہے, نئے حالات جنم دیتی ہے, نیا رخ اختیار کرتی ہے اور پوری اجتماعیت کا بسا اوقات قبلہ تبدیل کرتی ہے. پھر یہ تنقید ہر وقت اور ہر صورت میں نہ ہو, بلا تحقیق نہ ہو, محض سنی سنائی نہ ہو, محض اندازے قیاس اور گمان کی بنیاد پر نہ ہو. یہ بھی ٹھیک ہے کہ جس پر تنقید ہو وہ تحمل سے سنے, وہ اطمینان سے غور کرے, جو بات درست ہو سیدھی طرح مانے, جو غلط ہو بدلائے اس کی تردید کرے, لیکن ایک ایسا ماحول بنے سننے اور کہنے کا اور جذب و انجذاب کے مراحل سے گزرنے کا. تنقید اور جواب و جواب کا سلسلہ اگر کبھی ختم نہ ہو تو نہ یہ تنقید ہے نہ یہ احتساب. تنقید رحمت بھی ہے, تنقید اور احتساب رحمت بھی ہے. یہ محض حق ہی نہیں ہے, بعض حالات کے اندر یہ فرض بھی ہے. احتساب اور تنقید کا نہ ہونا بسا اوقات عدم دلچسپی اور جمود کی علامت بھی ہے, لیکن نہایت چھوٹی چھوٹی باتوں پر جب یہ سلسلہ شروع ہوتا ہے تو لوگ مچھر چھانتے ہیں, اونٹوں کو نگلنے لگتے ہیں. اور اگر اس کے مواقع نہ ہو یا اس سلسلے میں کوتاہیاں ہوں تو جو غیبتیں ٹوٹ پڑتی ہیں, بدبلی کے عنوان سچتے ہیں, سوئے زن بے اعتمادی اور عدم دلچسپی راہ پانے لگتی ہے. اس تنظیم کے حوالے سے کچھ مسائل ہیں, اس بارے میں میں کچھ مسائل اور اس کے حل کے حوالے میں چند باتیں عرض کرتا ہوں. ویسے تو جب بات تنقید کی ہو رہی ہے, فرد کے حوالے سے بھی اور اجتماع کے حوالے سے, چاہے وہ کارکنوں کا اجتماع ہو, ناظمین کا اجتماع ہو یا ارکان کا اجتماع ہو, اور فرد کے حوالے سے چاہے وہ ناظم ہو, کارکن ہو, رکن ہو, جو بھی آپ اس کو کہیں, اگر اس کی طبیعت کے اندر تنقید زیادہ اور کارکردگی کم ہے تو یہ توازن کا بگڑنا پوری اجتماعیت کا توازن بگاڑ دیتا ہے. ان دونوں کے درمیان کچولی دامن کا ساتھ بھی ہونا چاہیے, لیکن تنقید کرنے والے کی کارکردگی بھی لوگوں کی نگاہ میں اشش کر دینے والی اور پھر حقیقت اپنی طرف بلانے والی ہوگی. جب ان دونوں کے اندر کوئی توازن نہیں ہوتا تو کچھ لوگ صرف تنقید کے لیے ہوتے ہیں, کچھ لوگ صرف کام کے لیے ہوتے ہیں. ایسی اجتماعیت میں رحمتیں اور برکتیں گھٹتی ہیں اور ایسی اجتماعیت کے اندر مسائل کے جنگل ابھرتے اور بڑھتے چلے جاتے ہیں. اس لیے توازن ہی اس کا حل ہے. تنظیم کے اندر ہم مختلف الفاظ میں یہ بات کہتے ہیں کہ تماری کی کمی ہے. ویسے ایک سبق مجھے اس کا نظر آتا ہے کہ جو کتا ماری ہے جان جوکھوں میں ڈالنا, مسلسل اپنے آپ کو تھکانا, اپنا خون پسینہ ایک کرنا اور اس کے باوجود تر و تازہ رہنا, یہ جو استعماری کی کمی ہے اس کا ایک سبب نشر و اشاعت کی زیادتی بھی ہے, جو ویسے خود تو مطلوب ہے لیکن اس کے منفی اثرات سے بچنا بڑا مشکل ہے. پھر کام اور کام کی بہت ساری جہتیں جو ہیں وہ نشر و اشاعت کے حوالے ہو جاتے ہیں. اب تو بہت سارے لوگ کہتے ہیں ٹھیک ہے مظاہرے میں لوگ نہ آئے ہمیں سمجھائے, میں یہ نہیں کہتا سمجھنے چھپنی چاہیے, میں دوسری بات کہہ رہا ہوں. پھر جب آپ آگے سے گلا کرتے ہیں کہ لوگ نہیں آتے, ہم نہیں چاہتے کہ لوگ آئے, ہمیں تو مدد چاہیے دو کال ہمارے مظاہرے کی سمجھ سب جائے گی جب ہم یہاں وہاں وہاں پریس کلب اور فلاں جگہ پر کریں گے. اس لیے اتنا ماری کو تو ختم ہو جاتی ہے, لوگوں کو بلانا, لوگوں کا آنا, لوگوں کی شرکت, لوگوں کو دور تک پھیلاؤ, لوگوں کو بلانا, نشر و اشاعت کی عمومی نشر و اشاعت کی جو ضرورت ہے اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا, لیکن جہاں خطہ ماری سے کام کرنا چاہیے اس کی جگہ نشر و اشاعت نہیں لے سکتا, جہاں لوگوں کو کھپانا چاہیے, جہاں لوگوں کو خود چل کر آنا چاہیے اس کی جگہ اگر نشر و اشاعت لے لیں تو مجھے آپ میں سے کسی کی ضرورت نہیں رہے گی, آپ کو میری ضرورت نہیں رہے گی, ہم سب خود کفیل ہو جائیں گے اپنی اپنی خبریں چھپوانے میں لوگوں کو عالمی ہوتی اور اس کے نتیجے میں جس کی تصویریں زیادہ چھپے. میں نہ تصویر کے خلاف بات کر رہا ہوں نہ نشر و اشاعت کے, لیکن میں کر رہا ہوں تو جو جن خصوصیات کو آپ جانتے ہیں پہچانتے ہیں اس کے لیے تڑپتے ہیں رویے سے بدل جاتے ہیں اور اس کے نتیجے میں حالات مختلف ہوتے ہیں. تیسری چیز جو مسئلے کے طور پر ہے, فیصلے ہم بہت کرتے ہیں, مرکزی شورا کرتی ہے, صوبائی شورائیں کرتی ہیں, منصوبے بنتے ہیں, ذیلی شورائیں کرتی ہیں, اجتماع, اگر آپ کو فہرست بنانے ہم نے کتنے فیصلے کیے ہیں, عمل برآمد کا جائزہ مفقود ناپید. چھوٹی چھوٹی جگہوں پر بھی لوگ جب منصوبہ بناتے ہیں تو سال میں چار شبے داریاں کریں, بھائی چھ مہینے تو گزر گئے, تم نے سوچا کہ دو تو ہو جانے چاہیے تھے, اس طرف دائرہ نہیں جانا, جس کو چار شبے داریاں سال میں کرنی ہو ہر تین مہینے میں ایک تو ہو جانی چاہیے, اگر چھ مہینے بھی نہ ہو تو اس کا مطلب ہے اگلے چھ مہینے میں نہیں ہے. اس لیے فیصلے بہت ہیں, منصوبے بہت ہیں, لیکن عمل درآمد اور اس کا جائزہ مفقود ہے, ناپید ہے. تعاقب کی ضرورت ہے, فالو اپ کی, اور یہ وہی بات ہے جو میں نے ابتدا میں عرض کی تھی کہ قیادت یہ لے کر چل رہا ہے کبھی جس کی ذمہ داری عائد ہوتی ہے, جس نے منصوبہ بند جن کر لوگوں کے ساتھ بنایا ہے, وہ اگر استعماری کے ساتھ تمہیں توجہ دلائے کہ پچھلی دفعہ بھی تم نے نہیں کیا تھا چار, اس دفعہ چھ شبد داریاں کریں گے, پہلے تو آپ نے چار بھی نہیں کی, نہیں نہیں اس دفعہ چھ کریں گے, اب بہت اچھا ہے, نیت ارادہ بھی اچھا ہو سکتا ہے, لیکن عمل درآمد کے حوالے سے اتنا بڑا سوالیہ نشان ہے. اور یہ پوری تنظیم میں ہر دائرے اور مورچے اور بحث پر ایک بڑا سوالیہ نشان ہے, فیصلے اور ان پر عمل درآمد اور ان کا جائے. چوتھی چیز بہت ہی نازک اور حساس ہے لیکن نہایت اہم ہے, ٹیم ورک. ایک ہوتی ہے گروپ بندی, کہ ایک آدمی اپنے گرد اپنے ہم نواؤں کو جمع کرتا, اپنے ہاں میں ہاں ملانے والوں کو جمع کرتا, اپنے پسندیدہ لوگوں کو اکٹھا کرتا, یہ ٹیم نہیں ہے, یہ گروہ ہے, یہ کوئی کام نہیں کرتا. ٹیم کا مطلب یہ ہے کہ میرے اندر جو ڈیفیشنسی ہے, جو کمی ہے, میں ایسے آدمی کو اپنے ساتھ رکھوں جو اس کمی کو پورا کرے, میں ان لوگوں کو اپنے ساتھ لے کر چلوں جن کو لکھنا آتا ہو, جن کو بولنا آتا ہو, جن کو پڑھنا نہ آتا ہو, جس کے مجھے تینوں کام نہیں آتے, جو سوچ بوجھ رکھتے ہوں, جو لوگوں سے مل سکتے ہوں, جو کہیں پر چل سکتے ہوں, جو دور کی پوڑیاں بھی لاتے ہوں, قریب کے سانپ کو بھی دیکھتے ہوں اور سارے خطرات سے آگاہ رہتے ہوں. ٹیم کا مطلب یہ ہے کہ اپنے گرد ہوا سے اور چاروں طرف سے ایسے لوگوں کو چنا جائے جن سے وقتی طور پر شاید کبھی کبھی مزاج نہیں ملتا, طبیعتیں مانوس نہیں ہوتی, لیکن جب لوگ ایک ہی مزاج کے سر جمع ہو جاتے ہیں تو کام ایک ہی طرح کا کرتے ہیں, وہ ٹیم نہیں وہ گروہ ہوتا ہے. اس لیے گروپ بندی سے گریز اور ٹیم کا بنانا ناگزیر, اور اسی لیے جگہ جگہ اجتماعیت میں شکایت ہوتی ہے کہ باصلاحیت لوگوں کو چھوڑ کر بے صلاحیت لوگوں کو اندر رکھا, بلکہ باصلاحیت لوگوں کو ڈسکریج کرتے ہیں, لوگ پیچھے ہٹاتے ہیں, تو ایسا طریقہ رکھتے ہیں ان کو ایکسپشن دے دی جائے, یہ اس دفعہ انتخاب میں ان کا نام ہی نہ آئے, شورا کا انتخاب ہو رہا ہے ان کو فوراً ٹرانسفر, تمام چیزیں لوگ کرتے رہتے ہیں, ظاہر اس کے اوپر بڑی قوتیں ہیں, توانائیاں, اور پھر اس کے نتیجے میں بدگمانیاں اور سوئے زن, اور اس کے نتیجے میں ایک دوسرے کے خلاف چیزیں ہوتی ہیں. لہذا ٹیم ورک، ٹیم بنانا اور ٹیم ورک یہ اس تنظیم کے لیے ناگزیر ہے. بسا اوقات اس کا یہ نقطہ یہ ہے، بسا اوقات کا تم کام نہیں کر رہے ہوتے، مسئلے کا حل تو ٹیم بنانا، لوگوں کو ساتھ لے کر چل جانا اور یہ حوصلہ اپنے اندر پیدا کرنا ہے. ایک ناپسندیدہ آدمی جس کی ہنسی مجھے اچھی نہیں لگتی، جس کا اتنا بیٹھنا مجھے ناپسند ہے، جس کا لباس رضا کرنا مجھے ٹھیک نہیں معلوم ہوتا، کس طریقے سے یہ رہتا ہے، لیکن اس کی صلاحیت، اس کا تعلق دلہ، اس کا تحریر کے ساتھ اپنائیت، اس کے اندر پتا ماری کی کیفیت، ان وجوہ سے اپنے ساتھ رکھنے کے نتیجے میری بھی تربیت ہوگی، اور کیا اگر میرے حوالے سے اس کے اندر بھی تربیت اور تبدیلی کے امکانات. پانچ فیصلوں پر منتج ہوتا ہے. اگر ابن مزار آدمی ذیلی جماعت کے دورے پر جاتا ہے، وہاں کے تنازعات کے بارے میں، وہاں کے حالات کے بارے میں، وہاں جو شکوے اور شکایات ہیں اس کے بارے میں، وہاں جہاں جہاں گوٹ پھنسی ہوئی اس کے بارے میں رائے دیتا، لوگوں سے مشورہ کرے گا، فیصلے کرتا چلا جائے گا. اس لیے اگر تنظیمی دورے نہیں ہوتے تو اس کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ لوگ چاہتے نہیں ہیں کہ تنظیمی دورے، وہاں ایک صاحب اوپر سے آ گئے تھے بے شمار فیصلے کر کے چلے جائیں گے ہماری پسند کے ناپسند کے سب کے، اور اگر کوئی پہنچ ہی جائے تو لوگ اس کی پرسپانس رکھ لیتے ہیں، اس کا ایک استقبالیہ رکھ لیتے ہیں، اس کی کچھ عیادتیں کراتے ہیں، اس سے لوگ تعزیتیں کراتے ہیں. انشاءاللہ دو دن اس میں گزر ہی جائیں گے نا، تو تنظیمی دورے کی ضرورت نہیں پڑتی. اس کو اتنا تھکا دیتے ہیں، اتنی دعوتیں کھلا دیتے ہیں، اتنے کام میں مصروف کر دیتے ہیں کہ پھر وہ کچھ تنظیمی دورہ کرنے کا فائدہ نہیں. اور اگر اسی میں وہ کوئی اجتماعی کام کرے، اجتماعی کارکنان کرے، تو وہ ذیلی اور ضمنی ہو جاتا ہے، سپورٹ پہ چلا جاتا ہے، وطن کے اندر وہ دوسری چیزیں جو ہے وہ حاوی ہو جاتی ہیں. اس لیے تنظیمی دورے کی ضرورت کا احساس سب جگہ موجود ہے، لیکن اس کے نتیجے میں جو کچھ کرنا چاہیے، جس پہ تماری کے ساتھ معاملات کو لے کر اٹھنا اور چلنا ہوگا، ان کو سوالے سے اپنے آپ کو تیار بھی کرنا. تنظیم کا ایک کام اور ہے جو اس وقت بہت بڑا مسئلہ بنا ہوا، یہ جو گرتوں کو تھامنے کا عمل ہے. ہمارے یہاں غیر فعال لوگوں کی بڑی طویل فہرست ہے. اجتماع ارکان میں بھی حاضری 50%، 60%، 40%، 45%. کہتے ہیں لوگ غیر فعال ہو گئے، بیمار ہو گئے، ناراضگی ہے، انہیں لگتا ہے کچھ فائدہ نہیں ہے جاتے. کسی دفعہ بھی اجتماع میں کچھ نہیں ہوا تھا، دو گھنٹے بیٹھ کر ہم آ گئے. صحیح غلط کی بات میں نہیں کر رہا، تاثرات کی بات کر رہا. جو اجتماعیت یہ جو قیادت لے کر چل رہی ہے اس تنظیم کو، گروہوں کو تھامنے کا جو عمل ہے، ہر مریض کی، ہر مریض کا اپنا مرض ہے، اس کی تشخیص کرنی پڑے. لوگوں کا دینی تشخص مجروح ہو گیا، لوگوں کے اندر ٹھوس مطالعے کی کمی واقع ہو گئی. 6-6-8-8 مہینے گزر جائیں گے، آپ پوچھے کوئی کتاب پڑھی تم؟ کتاب نہیں پڑھتا کوئی. رسالے کے 1.5 صفحے کا مضمون اخبارات کے اندر 2 کالم، تو ایک دو اداری میں ضرور کرنا چاہیں گے، میں اس کی نقل نہیں کر رہا ہوں، لیکن ٹھوس مطالعے کا رجحان جب ختم ہو جائے. تفہیم القرآن بھی اگر لوگ پڑھیں تو بمشکل 5-7 منٹ کتاب کی مت پڑھ لیا اگر موقع ہوا تو. ظاہر ہے کہ اس کے نتیجے میں ذہن پر جو اثرات کرتے ہیں، کردار پر جو اس کی جھلک نظر آتی ہے، یہ سب وہ جو جس کا جہاں سے میں نے بات شروع کی اس کے اندر نظر آتا ہے. اس لیے جو لے کر چل رہا ہے ان تمام لوگوں کو، وہ ان گرتے ہوئے لوگوں کو سہارا دینے کے لیے ان کے ایشوز کو، ان کے مسائل کو، ان کی مشکلات کو، ان کے سوالات کو بھی ایڈریس کرے، اور ساتھ ہی ساتھ ان کو یہ تمام چیزیں بھی تجویز کرے، کوئی موت کی یاد کے حوالے سے، کوئی فکر آخرت کے حوالے سے، کوئی جواب دہی کا احساس. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلسوں کا موضوع تو فکر آخرت اور موت کی یاد ہی ہوا کرتا تھا. اور ہم اس بات سے واقف ہیں کہ ہمارے یہاں کی مجلسوں میں موت کے ذکر کو لوگ مایوب سمجھتے ہیں. کوئی ذکر کو لے بیٹھے تو لوگ بات تبدیل کرنے کی، موضوع تبدیل کرنے کی بات کرتے ہیں. اس لیے حقیقت یہ کہ تمام چیزیں دل کر اس کو دیکھنا ہوگا جو قیادت ہے، ایک دل پہلے لوگوں کو تھامنے کے لیے کون سی چیز غیر فعال کو فعال بنانے. یہ جو مشینی راستے ہیں، روٹین راستے ہیں، یہ سب اپنی جگہ چلتے رہیں گے، لیکن یہ انسانی راستوں اور احساسات کا متبادل نہیں ہو سکتے، ان کا بدل نہیں ہو سکتا. جو لے کر چل رہا ہوں اس کا یہ فرض ہے، اس کے کچھ ذاتی تعلقات ہوں، وہ کچھ لوگوں کے ساتھ وہ بیٹھ سکے، وہ لوگوں کے پاس جا سکے، بے تکلف ہو کر ان کے ساتھ آ پی سکے، اپنے ساتھ بلا سکے. جس اجتماعیت کے اندر یہ کلچر نہیں ہے، وہ اجتماعیت کو بہت بڑا بوجھ اٹھا دے، بہت دور تک لمبا سفر طے کرنے اور بلا تکان منزلوں کا منزلوں کی طرف چلنے اور بڑھنے کا عمل نہیں لا سکتی. اس لیے بلا شبہ اجتماعات کی ملاقاتوں کے لیے اہمیت ہے لیکن وہ ناکافی ہے اور وہ ہر ایک انفرادی ملاقاتوں اور لوگوں کے معاملات کی دلچسپی کے بدل نہیں ہوتی. یہ میں نے جبتا جبتا تنقیدیں آپ کے سامنے پیش کی ہیں. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. راستے کھلتے چلے جاتے ہیں, منزلیں آسان ہو جاتی ہیں اور وہ لمحہ بھی لازمت آ کے رہتا ہے کہ مسافر منزل کی طرف ایک قدم چلتا ہے اور منزل کو جو شوق مسافر کا ہوتا ہے وہ دس قدم چل کر اس کے قدم کو چونتی ہے اور اللہ تبارک تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی حاصل ہو جاتی ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ.